الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين فالله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا صدق الله العظيم. سورة النساء کا ہم بار بار رکوع شروع کر رہے ہیں. اب جو سلسلہ کلام ہے اس میں مزید منافقین کے حوالے سے ذکر ہے اور یہ بات آئے گی کہ کیونکہ انہوں نے ہجرت نہیں کی اس لیے منافق قرار پائے, اور منافقین کی تین گروہ بندیاں یا گروپس ہیں جس کا ذکر اگلے رکوع میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا. فرمایا کہ فما لکم فی المنافقین فئتین, مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو, آرا کا اختلاف ہو رہا ہے. واللہ ارکسہم بما کسبوا, اور اللہ نے تو انہیں اوندھا کر دیا ہے, الٹا دیا ہے بسبب ان اعمال کے جو انہوں نے کیے, ان کے اس نفاق کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ہیں. تب تو کوئی اختلاف ان کے متعلق ہونا نہیں چاہیے. اتریدون ان تهدوا من اضل الله, کیا تم چاہتے ہو کہ اسے راستے پر لے آؤ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا. ومن يضلل الله, اور جس کو اللہ گمراہ فرما دے, فلن تجد له سبیلا, تم ہرگز اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے, مراد اس کو ہدایت نہیں مل سکتی. ودوا لو تكفرون كما كفروا, وہ چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ کاش جیسے کہ وہ کافر ہوئے. فتکونون سوا, تو تم برابر ہو جاؤ, کیونکہ انہوں نے تو کمزوری اختیار کی, ایمان کے راستوں سے فرار اختیار کیا. اب ان کی خواہش ہے کہ تم بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو تاکہ تمہارے آگے بڑھنے سے ان کا پیچھے رہ جانا نمایاں ہو جاتا ہے. اس امتیاز کو ختم کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ تم بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو. فلا تتخذوا منهم اولیاء, بس تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ دلی ہمدردی والا. حتی یہاجروا فی سبیل اللہ, یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کے راستے. یہ اصل بات ہے, ہجرت اگر نہیں کرتے ان کا ایمان ہی نہیں. اب اس کو ذرا نوٹ فرما لیجئے کہ یہ ہجرت نہ کرنے والے کون ہیں, اشارہ کن کی طرف. ایک تو تھے مکے میں لوگ جن کا ذکر ہم پڑھ چکے آیت نمبر 75 میں, وہ تو مجبور تھے, ان کی تو معافی ہے. اور اہل ایمان آ گئے تھے مدینہ منورہ میں. اس وقت جو خاص طور پر اشارہ ہے وہ ان لوگوں کی طرف, مکے کے باہر جو قبائل تھے, مدینے کے سببس اور اس کے باہر کے علاقے میں جو قبائل تھے جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے بھی ہوئے اور جنہوں نے ایمان قبول بھی کیا. اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ مدینے میں دار الاسلام ترتیب پا رہا ہے, یہاں اہل ایمان کی جمعیت جمع ہو رہی ہے, اور اہل ایمان نے تمہارے لیے اپنے دروازے کھول دیے, اب تمہارے لیے ہجرت کرنا لازم ہوگا. یہ ایمان کا تقاضا ہے, ہجرت اگر نہیں کرو گے تو تمہارا ایمان معتبر نہیں ہو سکتا. تو یہ منافقین جو خاص طور پر مدینے اور مکے کے باہر سبز کے علاقوں میں قبائل میں تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا, نہیں آ رہے تھے, ان کو کہا جا رہا ہے. اس اعتبار سے ایک اور بات اصول اعتبار سے سمجھ لیجیے. ایک خطہ زمین جہاں اللہ نے بندے کو پیدا فرمایا, اگر وہاں دین پر عمل درآمد کرنے کے مواقع نہیں تو پھر اس پر ہجرت کرنا لازم ہوگا. ہاں کسی ایسی جگہ پر کہ جو کہ دار الاسلام ہو, مسلمان ہو, نفاذ اسلام کا, اور اس دار الاسلام نے بقیہ علاقے کے مسلمانوں کے لیے اپنے دروازے کھول بھی دیے, دار الاسلام ہو اور دروازے بھی کھلے ہوں, تو پھر اگر کوئی شخص کہیں بے بس ہے, اللہ کے دین پر عمل نہیں کر پا رہا, تو وہاں ہجرت کرنا اس کے لیے لازم ہوگا. آج ہمارا مسئلہ کیا ہے, دار الاسلام دنیا میں کہیں نہیں, دار المسلمین ہے, ہاں سعودی عربیہ کیوں نہ ہو, دار الاسلام نہیں. تو آج ہمیں اپنے مقام پر رہ کر ہجرت نہیں کرنی, بلکہ اپنے مقام پر رہ کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد کرنی ہو. اگر کہیں دار الاسلام ہو اور اس کے دروازے کھلے ہو تو وہاں جانا فرض ہوگا, نہیں ہے, اپنے مقام پر رہ کر ہمیں دین کی جدوجہد کرنی ہوگی. لیکن افسوس تو یہ کہ آج لوگوں کی ہجرتیں کس کے لیے ہوتی ہیں, دنیا کی کوالیفیکیشنز کے لیے, دنیا کا پیسہ بنانے اور کمانے کے لیے. افسوس اس بات کا ہے, اور دین کے تقاضے پامال ہیں, دین مغلوب ہے, اس کے لیے محنت کرنے کو تیار نہیں. اس چیز کو ذہن میں رکھیے. تو کہا گیا فلا تتخذوا منهم اولیاء, ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ, حتی یہاجروا فی سبیل اللہ, یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں. فإن تولوا, پھر اگر وہ منہ موڑ لیں, فخذوہم, انہیں پکڑو. اب یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ منافقین اگر کسی ایسی قوم کے ساتھ ہوں جو مسلمانوں کے ساتھ برسر جنگ ہو, اس قوم میں اگر ہوں تو ان منافقین کو بھی قتل کیا جائے گا. یہ ذکر اب آ رہا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر وہ منہ موڑ لیں, فَقُذُوهُمْ, تو انہیں پکڑو, وَاقْتُلُوهُمْ, اور انہیں قتل کرو, حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ, جہاں کہیں انہیں پاؤ. ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصيرا، اور ان میں سے کسی کو نہ دوست بناؤ نہ مددگار. اب ایکسیپشن آ رہا ہے کہ یہ لوگ اگر کسی ایسی قوم میں ہوں کہ جن کے ساتھ تمہارا میثاق ہو، عہد ہو، یا تمہارے سامنے آگے توبہ کر لیں، ہتھیار ڈال دیں، تو پھر ان کے خلاف قتال نہیں ہے. یہ دو اقسام آ رہی منافقین. الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، مگر وہ لوگ کہ جو تعلق رکھتے ہوں ایسی قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، ایک، یا او جاؤکم، یا دوسری صورت کیا ہے منافقین کی قسم کے بارے میں، گروپ کے بارے میں، وہ لوگ او جاؤکم حصرت صدورہم، یا وہ آئیں تمہارے پاس اس حال میں کہ ان کے دل بالکل تنگ ہو چکے ہوں، وہ بعد آ گئے ہوں، ان یقاتلوکم او یقاتلو قومہم، کہ تم سے لڑے یا اپنی قوم سے لڑے. تو ایسے لوگوں کو قتل نہیں کرو گے. تو اگر منافقین کسی ایسے قوم میں کہ جن سے تمہاری جنگ چل رہی ہے، قتل کرو. اگر ایسے قوم میں ہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہے، یا تمہارے سامنے آ کر ہتھیار ڈال دیں، نہ لڑنے کا وعدہ کریں، تو پھر ان سے جنگ نہیں تمہاری. ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط فرما دیتا، فلقاتلوکم، تو وہ ضرور تم سے لڑتے، فإن اعتزلوکم، پھر اگر وہ تم سے کنارہ کش رہیں، فلن یقاتلوکم، پھر تم سے قتال نہ کریں، وألقوا إليكم السلم، اور تمہارے سامنے صلح کا پیغام پیش کریں، فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو اللہ نے تمہارے لیے ان کے مقابلے میں کوئی راہ نہیں رکھی، اب تم ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکتے. اب ایک تیسری قسم کے منافقین جو فساد ہی چاہتے ہیں، ان کا ذکر. ستجدون آخرین، اب تم اور لوگوں کو پاؤ گے، یریدون ان یأمنوکم، جو چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی امن میں رہیں، ویأمنوا قومہم، اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن ہیں دوغلے، چاہتے یہ ہیں لیکن کرتے کیا ہیں. کلما ردوا الی الفتنہ، جب کبھی فتنہ فساد سے بلائے جاتے ہیں، ارکسوا فیہا، تو اس میں پڑ جاتے ہیں، فإن لم یعتزلوکم، بس اگر تم سے کنارہ کشی وہ نہ کریں، ویلقوا الیکم السلم، اور تمہاری طرف صلح کا پیغام پیش نہ کریں، ویکفوا ایدیہم، اور اپنے ہاتھ تم سے نہ روکیں، تو اب ان کو بھی مارو، فخذوہم، انہیں پکڑو، وقتلوہم، اور انہیں قتل کرو، حیث تقفتموہم، تم جہاں کہیں انہیں پاؤ، وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے مقابلے میں تمہیں کھلی سند عطا کی ہے، کہ ان کے خلاف جو کہ فتنہ اٹھا کر آ جائے میدان میں، ان کے خلاف بھی تم جنگ کر سکتے ہو. رکوع نمبر 13، اس میں قتل خطا کا قانون بیان کیا جا رہا ہے. غلطی سے کوئی مومن مارا جائے تو کیا کفارہ، عقوبہ وغیرہ، اس کا ذکر. اور قتل عمد، جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ. اور کچھ ہدایات میدان جنگ کے حوالے سے دی گئی ہیں. فرمایا کہ وما کان للمؤمن، اور کسی مسلمان کے لیے ممکن نہیں، ان یقتل مؤمنا، کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے، الا خطأ، مگر یہ کہ خطا سے ایسا ہو جائے، کسی جانور کو مار رہا تھا، گولی لگ گئی کسی مسلمان کو، خدا سے ایسا ہو جائے، ورنہ کسی مسلمان کے لیے ممکن نہیں، وہ مومن رہے گا نہیں. پھر وہ آگے ذکر آئے گا. ومن قتل مؤمنا خطأ، اور جو کسی مسلمان کو قتل کرے غلطی سے، تب اس کا کیا کفارہ ہے؟ فتحریر رقبۃ مؤمنا، تو ایک غلام آزاد کرے، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور خوبہ اس کے وارثوں کے حوالے کرے. خوبہا جو رقم، اس کی تفصیل ہمیں احادیث میں ملتی ہے، 100 اونٹ یا 200 گائیں یا 2000 بکریاں، ظاہر سی بات ہے اس کی اکویلنٹ جو کیش اماؤنٹ بنے گا وہ پے کیا جائے گا. 100 اونٹ یا 200 گائیں یا 200 بکریاں، یہ احادیث میں ملتا ہے، یہ خوبہا کی رقم. تو جس وقت جو اس کی رقم بنے گی وہ دینی ہوگی. تو فرمایا کہ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، ایک غلام آزاد کرے، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، عقوبہ اس کے وارثوں کے حوالے کرے، الا ان یصدقوا، الا یہ کہ وہ، یعنی وہ رسا، معاف کر دیں. یہ پہلی صورت ہو گئی، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا یہ کفارہ. نمبر 2، اب کسی قوم سے کوئی معاہدہ ہے اور اس میں کوئی مسلمان ہے اور اس کو مار دیا، اس کا حکم کیا ہے؟ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٌّ بِلَّكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری دشمن قوم سے ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جسے قتل کیا گیا وہ مومن بھی ہو، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، تو آزاد کرے ایک مسلمان غلام. یہاں خوبہا نہیں، یہاں پہ صرف غلام کو آزاد کرنا. تیسری صورت، وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر ایسی قوم ہو کہ اس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے اور اس کا کوئی آدمی مارا گیا تو یہ پہلی صورت کے برابر ہو جائے گا بالکل، فدیت مسلمت الی اہلہ، تو خوب وہاں اس کے وارثوں کے حوالے کرے، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے. تو تیسری اور پہلی صورت بالکل برابر ہو گئی. تو کسی قوم سے اگر معاہدہ ہے اس کا کوئی شخص مارا گیا خطا سے، تو ایک غلام بھی آزاد کرنا ہے اور خون بہا بھی وارثوں کے حوالے کرنا ہوگا. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، جو یہ نہ پائے تو وہ دو مہینے لگاتار روزے رکھے. متتابعین مسلسل، ایک کا بھی ناغہ ہو کے دوبارہ شروع کرنے پڑیں گے، مسلسل دو مہینے کے روزے. توبتم من اللہ، کفارہ ہوتے ہوئے اللہ کی جانب سے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے. اب نوٹ فرمائیے، یہ کہا کفارہ ہے. یہ ایک سزائیں وہ ہیں جو انگریز کے قانون کے تحت ہمارے ہاں یا مغربی قانون کے تحت وہاں دی جاتی، اور یہ قیدی پلتے ہیں جیلوں میں، اور بہت سے لوگ ہیں کہ جو کچھ جرم کر کے قید میں رہنا پسند کرتے ہیں بنسبت اس کے معاشرے میں گھومتے پھرے. کیوں؟ ان کو زیادہ سہولیات جو ہیں وہ جیلوں میں مل جاتی. اسلام نے جو کفارے مقرر کیے ہیں اس میں نوٹ فرمائی، اللہ کا حق بھی ادا ہوتا ہے، بندوں کے حقوق بھی ادا ہوتے ہیں، اور اس شخص کا اپنا تزکیہ بھی ہوتا ہے. روزہ رکھے گا، روحانی طور پر اللہ سے قریب ہوگا، نفس کا تزکیہ بھی ہو جائے گا. غلام آزاد کر رہے تو کسی انسان کا بھلا ہو جائے گا. اتنے محتاجوں کو کھانا کھلا دو اور صورتوں میں تو غریبوں کا فائدہ ہو جائے گا. تو اسلام جو کفارے کے طور پر سزا آپ کہہ لیجئے مقرر فرماتا ہے، اس میں اللہ کے حقوق بھی ادا ہوتے ہیں، بندوں کے حقوق بھی ادا ہوتے ہیں، خود اس جرم کرنے والے کا تزکیہ بھی ہوتا ہے، تو وہ جرم سے تائب ہوگا. نہ کہ انگریز کے قانون کے تحت ہمارے یہاں اور مغربی قوانین کے تحت وہاں، کہ ملزم کو اور جو ہے وہ ہٹا کٹا کر کے باہر نکالا جائے، دوبارہ دو چار جرائم کر کے پھر اندر آ جائے، پھر ہٹا کٹا ہو کے اور نکل جائے گا. یہ نہیں. توبہ من اللہ، یہ کفارے باحکمت ہے اللہ کی طرف سے. وکان اللہ علیما حکیما، اسی لیے فرمایا کہ اللہ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے. یہ تو ہوا قتل خطا، غلطی سے قتل ہو جائے. اب نوٹ فرمائیے، قتل عمد، جان بوجھ کے جو کسی مسلمان کو قتل کرے. شدید ترین الفاظ ہیں یہاں پر، کئی سزائیں. وَمَن يَقُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کوئی کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی سزا جہنم ہے، خالدًا فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا غضب ہوگا. وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی اس پر لعنت ہوگی. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا. شدید الفاظ، اتنی ساری سزائیں جان بوجھ کے ایک مسلمان کو قتل کرنے پر، چاہے وہ فلسطین میں ہو یا کشمیر ہو یا افغانستان میں یا عراق ہو یا ہمارے اپنے اس ملک کے اندر ہو، کہ جہاں لوگوں کے لیے نماز ادا کرنا دشوار بنا دیا گیا ہے، جان بوجھ کے پلاننگ کر کے تاکہ اللہ سے بھی ٹال لوگ ان کا قائم رہنے دیا جائے. ان ظالموں کو سننی چاہیے یہ آیات، چاہے وہ آسین کے سامنے مسلمانوں میں سے جو ایجنٹ بنتے ہیں باہر والوں کے، یا اگر کافر ہے تو ویسے ہی جہنمی ہے وہ، اور جو ایجنٹ بن کے یہ بند دماغے کرتے ہیں اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں، اگر ہیں مسلمانوں میں سے تو رہیں گے نہیں وہ مسلمان. یہ شدید ترین الفاظ اللہ کی طرف سے، خیر منانی چاہیے ان کا اپنی آخرت کے اعتبار سے. یہ ایک مسلمان کا قتل، اللہ کے رسول نے کعبے کو مخاطب فرمایا، کتنا عظمت والا ہے، کتنا جلال ہے تیرا، کتنی عظمت ہے تیری، لیکن ایک اللہ کی نگاہوں میں ایک مسلمان کی جان تجھ سے زیادہ عظمت والی ہے، تجھ سے زیادہ محترم. یہاں کتنے کعبے گرتے ہیں غیر مسلم ممالک میں سے زیادہ ہمارے مسلم ممالک کے اندر، کتنے کعبے روزانہ گرتے ہیں، اللہ کو غصہ آتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا جہنم ہمیشہ ہمیشہ اس میں اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت اور بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم اس کے. باقی مفسرین نے کچھ آرا بیان کی ہیں، میں اس کی بحث میں نہیں جا رہا. کچھ انہوں نے یہ کہا کہ اگر مسلمان کے قتل کو اس نے جائز سمجھا تو یہ ہے حرام، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ورنہ یہ کہ اگر دل میں ایمان موجود ہے تو اپنی سزا بھگت کے وہ نکال لیا جائے گا. اب یہ مفسرین کی آرا ہیں اس کے متعلق، اس کے پیچھے یقیناً کچھ ان کے پاس دلائل ہوں گے، لیکن اکثر مفسرین نے یہ بھی کہا کہ بہرحال اگر دل میں کچھ تھوڑا بہت ایمان تھا بھی تو یہ بہت طویل عذاب میں اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو رکھے گا. اور جہنم کا معاملہ یہ کہ اس کی آگ کو ایک لمحے دنیا کی کسی ماچس کی تیلی کو انسان برداشت نہیں کر سکتا، یہ تو اتنا بڑا معاملہ ہے. اللہ سمجھ عطا فرمائے ان لوگوں کو جو مسلمانوں کے خون کے درپے ہیں. اس کے بعد میدان جنگ کے حوالے سے ایک اہم ہدایت کہ کوئی شخص تمہارے سامنے آ گیا اس نے کلمہ پڑھ دیا تو یہ نہ سوچو کہ جان بچانے کی غرض سے اس نے کلمہ پڑھا ہوگا، ممکن ہے کہ دل سے پڑھا ہو تو یہ سوچتے ہوئے کہ جان بوجھ کے پڑھ رہا اس کو قتل نہ کرو، یہ ہدایت دی جا رہی. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اذا ضربتم فی سبیل اللہ جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو، فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا اور مت کہو، لمن القى الیکم السلام کہ جو تمہارے سامنے سلام پیش کرے، لست مؤمنا کہ تم مسلمان نہیں. ایسے واقعات بھی، بلکہ کم سے کم ایک واقعہ تو یقین ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ پیش آ گیا تھا اور ایک شخص مارا گیا، اس نے پڑھ دیا کلمہ، صحابی سمجھے کہ جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے، انہوں نے قتل کر دیا، اس پہ تنبیہ آ گئی نہیں، لست مؤمنا مت کہو کہ تم مؤمن نہیں. تب دغون عرض الحیات الدنیا، اگر تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی کا سامان، فعین اللہ مغانم کثیر، اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، غنیمت یہ چیزیں مل جائیں گی. لیکن کوئی اقرار کر رہا ہے تو اس کلمے کے اقرار کی بھی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کو قتل نہ کرو. کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو اسی طرح پہلے تھے. فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان فرمایا، فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو. بخاری شریف میں تفصیل ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تم بھی تو مکے میں چھپا کرتے تھے، کفار کے درمیان ہی رہتے تھے نا، تم نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، پھر اللہ نے تم پر احسان فرما دیا، تو ان کفار کے علاقے میں ممکن ہے کہ کوئی مسلمان پوشیدہ طور پر موجود ہو، تو فتبینوا تحقیق کر لیا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے. اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ گھر میں بیٹھے رہیں اور وہ کہ جو اللہ کے راستے میں محنت کرنے کے لیے میدان قتال میں آ جائیں، جان و مال کھپائیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے. فرمایا کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، بغیر عذر کے بیٹھ رہنے والے مسلمان اور وہ برابر نہیں ہیں، والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے جہاد کرنے والے ہیں. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے والوں کو، بیٹھ رہنے والوں پر، گھروں میں بیٹھ رہنے والوں پر. ہاں، وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے عمدہ وعدہ فرمایا ہے. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم عطا فرمایا ہے، فضیلت عطا فرمائی ہے، فضیلت دی ہے اجر عظیم کے اعتبار سے. یہ نوٹ فرما لیجئے کہ ایک فرض کفایا اور ایک نفیر عام. غزوہ تبوک سے 9 ہجری نفیر عام تھی، ہر ایک کا نکلنا لازم تھا، اس وقت پکڑ ہوئی منافقین. اس سے پہلے فرض کفایا کے درجے میں تھا قتال کے لیے نکلنا جب کال آئے، لیکن ابھارا کیا جا رہا ہے کہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مقابلے میں نکلنے والوں کی فضیلت زیادہ ہے، گویا نکلنا ہی زیادہ بہتر ہے. درجات منہ مغفرت و رحمہ، یہ اللہ کی طرف سے درجات ہیں اور اس بخشش اور رحمت ہے. وکان اللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. اس کے بعد 14 رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں بھی منافقین کا ذکر آ رہا ہے کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کمزور اور مجبور ہوں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور ہجرت کرنے والوں کے لیے اجر عظیم اللہ نے تیار فرمایا ہے. ان الذین توفاهم الملائکۃ، بے شک وہ لوگ جن کی فرشتے جان نکالتے ہیں اس حال میں، ظالمی انفسہم کہ وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. قالوا فیما کنتم، فرشتے کہتے تم کس حال میں تھے. قالوا وہ کہتے ہیں، کنا مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین میں بے بس تھے. قالوا فرشتے کہتے ہیں، الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی. فتہاجروا فیہا، کہ بس تم اس میں ہجرت کر جاتے. یہ تو تمہارے بہانے تھے، دوسرے بھی تو ہجرت کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے. اللہ کی زمین وسیع تھی، مدینہ دارالاسلام بن رہا تھا، وہاں کے دروازے کھلے ہوئے تھے، اوروں کی طرح تم بھی چلے جاتے. فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ لوٹنے کے اعتبار سے، پلٹنے کے اعتبار سے، پہنچنے کے اعتبار سے بری جگہ ہے. ہاں، إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، مگر جو بے بس ہیں مرد، وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اور عورتیں اور بچے. لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً، وہ کوئی تدبیر، کوئی اسباب نہیں پاتے. ولا يهتدون السبيل اور نہ کوئی راستہ پاتے ہیں. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم تو امید ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو معاف فرما دے. یہ مجبور ہے اصل, تم تو ہٹے کٹے ہو, دنیا جا کے کام کاج کر رہے ہو تو ہجرت کیوں نہیں کر رہے اللہ کے راستے, یہ مجبور ہے, ان کو اللہ معاف فرما دے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا پر اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا بہت بخش دینے والا ہے. اس کے بعد ہجرت کی فضیلت. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے, يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَاعَةً تو وہ پائے گا زمین میں عمدہ ٹھکانا اور کشادگی. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ اور جو اپنے گھر سے نکلے, مہاجرًا ہجرت کے لیے, إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول کی طرف, یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہجرت ہو, کسی دنیاوی مقصد کے لیے ہجرت نہیں ہے. تم یدرک الموت پھر اسے موت آ پکڑے آ جائے, فقد وقع اجره علی اللہ تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں طے ہو گیا. وکان اللہ غفور رحیم اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. یہ مستقل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہجرت کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے. اس کے بعد 15 رکوع شروع ہو رہا ہے جس میں صلاۃ قصر, قصر نماز جو سفر میں ہوتی ہے, اور صلاۃ خوف جو میدان جنگ میں پڑھی جائے گی اس کا ذکر آ رہا ہے, اور ساتھ ہی اہل ایمان پر مقررہ اوقات میں نمازوں کی فرضیت کا ذکر آئے گا. فرمایا کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ اور جب تم زمین میں سفر کرو, فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ بس ان پر کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, اَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ کہ تم نماز میں قصر کر لو, اِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا اگر تم کو ڈر ہو کہ تمہیں ستائیں گے کفر کرنے والے, اِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں. اب جانور فرما دیجیے, الفاظ سے لگ رہا ہے کہ اگر کوئی خوف وغیرہ ہو تو قصر کر لو, کوئی حرج نہیں, ادر وائز نہیں. تو اصل بات ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں ایکسٹینشن کا ثبوت ہمیں ملتا ہے. میں کر چکا ہوں اندر سال کی آیت نمبر 23 کی روشنی میں کہ سنت رسول قرآن کے کسی حکم کو یا تو مخصوص کر سکتی ہے کسی سچویشن کے ساتھ, سورہ نور آیت نمبر 2, یا وسیع کر سکتی ہے اس کے حکم کی حدود کو, مثلا سورہ نساء آیت نمبر 23 میں تفصیل آ چکی. یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ صلاۃ قصر کا اشارہ, اجازت تو قرآن میں آ گئی, اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو عام رکھا ہے. ہر سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز ادا فرمائی, تو یہ اللہ کی طرف سے ایک ہمارے لیے تحفہ ہے, ایک آسانی ہے جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں. باقی نماز قصر کی تفصیلی باتیں, تفصیلی احکامات, وہ تفاصیل یا نماز کی جو تفصیلی کتابیں ہوتی ہیں اس میں آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی. اس کے بعد صلاۃ الخوف کا ذکر, کہ میدان قتال میں ہے تو جماعت کا قیام کیسے ہوگا, خاص طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں صحابہ اکرام نماز ادا کرنا چاہتے تھے ان کے لیے بھی, اور صحابہ اکرام نے بعد میں بھی اس کو جاری رکھا. صلاۃ خوف میدان قتال میں کیسے ادا ہوگی اس کا ذکر. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے درمیان موجود ہو, فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ اور پھر ان کے لیے نماز قائم کریں, فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ تو چاہیے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو, وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اور چاہیے کہ وہ اپنے ہتھیار لے لیں, ہتھیار سے توجہ نہ ہٹے, کیونکہ ذکر آگے چل کر آئے گا کہ مشرکین اور یہ کفار اور یہ باغی دین کے اللہ کے دشمن یہ تو فوری طور پر چاہتے ہیں کہ تمہیں مٹا دیں, تو ذرا تم ہتھیار ہٹاؤ اور یہ حملہ کر دیں. تو فرمایا کہ نہیں, وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ چاہیے کہ وہ اپنے ہتھیار لے لیں, فَإِذَا سَجَدُوا پھر جب وہ سجدہ کر لیں, فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ تو آپ کے پیچھے ہو جائے. یہ ایک رکعت ہو گئی, ایک جماعت نے ایک رکعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ادا کر لی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور امام کے کھڑے ہیں, یہ جماعت ایک رکعت ادا کر کے ہٹ گئی. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى اور اب آئے دوسری جماعت, لم یصلوا جس نے نماز ادا نہیں کی, فلیصلوا معک وہ نماز ادا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت پڑھ لیں گے, وہ جماعت آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لے گی, اس کی ایک ہوئی, وہ ایک اور پڑھ لے گی, اس کی دو مکمل ہو گئی, اور وہ سب سے پہلی جماعت اس کی ایک ہوئی تھی نا, اب وہ بعد میں آئے گی اور وہ اپنی نماز مکمل کر لے گی ایک اور رکعت پڑھ کے, دو ہی پڑھنی ہے, قصر بھی ہو جائے گی اس میں. تو یہ ہے صلاۃ الخوف, سب لوگوں کو جماعت کا ثواب بھی مل گیا, جماعت میں شمولیت بھی ہو گئی, یہ عین میدان قتال میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر حالات کبھی ایسے ہو جائیں کہ ممکن ہی نہیں ہے, جیسے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر چار نمازیں قضا ہو گئی, تو بات مسئلہ تو بات ہی الگ ہو جائے گی, مسئلہ الگ ہو جائے گا. لیکن جب تک میدان قتال میں ممکن ہے اس طرح صلات خوف ادا کی جائے گی. اس کی کچھ اور آدابی ہیں طریقے کے اعتبار سے، وہ بھی تفصیل آپ کو تفاصیر میں انشاءاللہ ملیں گے. بل یا خدو حبرہم، اور چاہیے کہ وہ لیے رہے اپنے بچاؤ، جو بعد میں جماعت آئی وہ بھی بچاؤ کا ہتھیار سامان ساتھ رکھیں، وہ اسلحہ کہوں اور اپنا اسلحہ بھی. ود الذین کفروا، چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو تغفلون عن اسلحتکم، کہ کہیں تم اپنے ہتھیار سے غافل ہو جاؤ، وہ امتعتکم، اور اپنے سامان سے، مراد بچاؤ کا سامان، اس سے تم ذرا غافل ہو جاؤ. فیمیلون علیکم میلۃ واحدۃ، تو یک بارگی تم پر ٹوٹ پڑے، تمہیں ختم کرنے کے لیے مراد ہے. ولا جناح علیکم، اور تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ان کان بکم اذم من مطر، اگر تمہیں بارش کے سبب تکلیف ہو، او کنتم مرضا، یا تم بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم، کہ اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دو، کوئی مجبوری ہے مثلا بارش کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، تو اسلحہ رکھ سکتے ہو. لیکن اب بھی کہا جا رہا ہے وخذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، دفاع کا سامان کم از کم ضرور ہو. یہ تاکید ہے پوری جنگی تیاری کی. ان اللہ اعد للکافرین عذاب مہینا، بے شک اللہ نے کفر کرنے والوں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. فإذا قضيتم الصلاة، اب یہ تو خوف کی صورت میں ہوا، اس طرح نماز ادا کرنی ہے، پہلے ہم پڑھا ہے جلدی جلدی بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن اب اس کے بعد جب امن کے حالات آ جائیں تو کیا ذکر ہے؟ فإذا قضيتم الصلاة، پھر جب تم نماز ادا کر چکو، فاذكروا الله قياما، تو اللہ کو یاد کرو کھڑے ہوئے حالت میں، وقعودا، اور اپنی کروٹوں پر، اور بیٹھے ہوئے، وعلى جنوبكم، اور اپنی کروٹوں پر. فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، بس اللہ کو یاد کرو کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر. فإذا اطمأننتم، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ، مراد اب حالت خوف نہیں ہے، حالت امن ہے، فأقیموا الصلاة، بس نماز قائم کرو، مراد اب اس کے پورے آداب کے ساتھ. حالت خوف ہو تو جلدی جلدی بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن حالت امن آ گئی تو پورے آداب کے ساتھ. فأقیموا الصلاة، بس نماز قائم کرو. ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز اہل ایمان پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے. یہاں پر بھی سنت رسول کی حامی کو سمجھی، قرآن کریم میں اشارے تو ہیں دن میں، رات میں، سورج ڈھلنے کے موقع پر، لیکن ایگزیکٹ اوقات کیا ہیں یہ تفصیل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی. بخاری شریف اور دیگر احادیث میں وضاحت موجود ہے، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ایک مرتبہ ہر نماز کے اول وقت میں نماز انہوں نے پڑھ کے دکھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایک مرتبہ ہر نماز کے آخری وقت میں نماز ادا کر کے دکھائی، اور بتا دیا گیا کہ ہر نماز کا یہ آغاز ہے اور یہ اس کا اختتامی وقت ہوگا. تو سنت رسول کی اہمیت، اوقات کی تفصیل مکمل وہاں سے ملتی. ولا تهینوا فی ابتغاء القوم، اب ایک اور اہم ہدایت کفار سے قتال اور جنگ کے بارے میں. ولا تهینوا فی ابتغاء القوم، اور کفار کا پیچھا یعنی تعاقب کرنے میں ہمت نہ ہارو. بڑی اپیلنگ انداز میں بات آ رہی ہے، نوٹ کیجیے. ان تکون تعلمون، اگر تم کچھ دکھ درد جھیلتے رہے ہو، فانہم یعلمون کما تعلمون، تو انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے جیسے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے. وترجون من اللہ ما لا یرجون، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ امیدیں نہیں رکھتے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے. یعنی تکالیف تم پر آئی ہے تو ان پر بھی آ رہی ہے. اصل بات کیا ہے، دیکھو وہ بھی جھیل رہے ہیں تو تم بھی برداشت کرو، اور تم اللہ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے. وہ دنیا پرست ہیں، دنیا دار ہیں، اس کے باوجود ناحق پر ہوتے ہوئے اپنے باطل نظریات کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، جانے قربان کر رہے ہیں. تم تو اللہ والے ہو نا، آخرت کے طالب ہو، اصل زندگی تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، حقیقت تمہارے سامنے موجود ہے، تو تمہیں تو ان سے زیادہ بڑھ کر دین کے لیے خدمت کرنی چاہیے، تمہیں تو ان سے زیادہ بڑھ کر دین کے لیے جان و مال کو کھبانا چاہیے. یہ اصل میں اپیلنگ انداز. وترجون من اللہ ما لا یرجون، اور تم اللہ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو وہ امیدیں نہیں رکھتے. وکان اللہ علیما حکیما، اور بے شک اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے. انا انزل، اس کے بعد 16 رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں بھی منافقین کا تذکرہ ہے، خاص طور پر ایک منافق کا کچھ مقدمہ پیش آ گیا تھا یہودی کے ساتھ. اس منافق نے دراصل چوری کی تھی، الزام لگایا تھا یہودی پر، اور جب مقدمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا تو اس منافق اور اس کے اہل خانہ نے چرب زبانی کر کے یہ چاہا کہ یہودی پر الزام تھوپ دیا جائے اور یہ منافق بری الذمہ قرار دے دیا جائے. اس کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے، اور منافقین کو بھی سرزنش کی جا رہی ہے اور اہل ایمان کو بھی اہم ہدایات عدل و انصاف کے ذمن میں یہاں پر دی گئی ہیں. فرمایا کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق, بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے بامقصد طور پر, لتحکم بین الناس بما اراک اللہ, تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیں جو کچھ آپ کو اللہ تعالی دکھا دے اس کے ذریعے سے, جو حق اللہ نے آپ کو عطا فرمایا, جو بصیرت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی اس کے تحت آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے. ولا تقل للخائنین خصیما, اور آپ دغا بازی کرنے والوں کی طرف سے طرفدار نہ بنیے. ابھی جیسے کہ میں نے عرض کیا, ایک منافق نے چوری کی, الزام لگا دیا اس کا ایک یہودی پر, مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا, اس نے بڑی چرب زبانی کر کے اور اس کے ساتھیوں نے بڑی چرب زبانی کر کے الزام دھرنا چاہا اس یہودی پر. اب معاملہ یہاں پر اسلام اور کفر کا آ گیا تھا, تو اللہ تعالی نے انٹروینشن کی اس مقام پر, کیونکہ منافق بھارت مسلمان ہے قانونی طور پر, کفر اور اسلام کی جنگ آ گئی نا, اللہ نے انٹروینشن یہاں پر کی. تو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیانت کرنے والوں کی جانب سے طرفداری نہ کیجیے, واستغفر اللہ, اور اللہ سے بخشش مانگیے, ان اللہ کان عفوا غفورا, ان اللہ کان غفورا رحیما, بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. ولا تجادل عن الذين يختارون انفسهم, آپ ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑیں جو اپنے طور پر اپنے آپ خیانت کرتے ہیں, ان اللہ لا يحب من كان خوالا اثيما, بے شک اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں فرماتا جو خائن ہو, دغا باز اور گناہگار ہو. يستخفون من الناس, وہ لوگوں سے چھپتے ہیں, شرماتے ہیں, بلا يستخفون من الله, اور اللہ سے چھپتے نہیں, اللہ سے حیا نہیں کرتے. یہ بڑا پیارا بڑا لطیف ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے اور لوگوں سے چھپتا ہے, اور اللہ جو اس کے ساتھ ہے ہر حال میں اس سے شرم نہیں کرتا. يستخفون من الناس, لوگوں سے چھپتے ہیں شرماتے ہیں, بلا يستخفون من الله, اور اللہ سے نہیں چھپتے, اللہ سے نہیں شرماتے, جھجک محسوس نہیں کرتے. وہ معهم, اور وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے, يبيتون ما لا يرضى من القول, جب وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں وہ بات کہ جو اللہ کو پسند نہیں. وكان الله بما يعملون محيطا, اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. اب اس منافق کے جو طرفدار تھے, جو بیجا اس کی حمایت کر رہے تھے, ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے. ہا انتم ہا اولائی جا دلتم عنہم فی الحیات الدنیا, یہ تمہیں لوگ تو ہو کہ ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تم نے جھگڑا کیا. فمن یجادل اللہ عنہ یوم القیامہ, تو کون اللہ سے جھگڑا کرے گا ان کی جانب سے قیامت کے دن. ام من یکون علیہم وکیلا, یا کون ان کا وکیل بنے گا. تعصب طرفداری کی وجہ سے بے انصافی نہ کرو, لفظ وکیل یہاں پر آ گیا. آج بھی اس پیشے کے ذریعے کتنے جھوٹے مقدمات کے فیصلے کرائے جاتے ہیں, دنیا کے چند ٹکے حاصل کرنے کے لیے کہیں کسی کو بدو جمع کرا دیا جاتا ہے, کہیں کسی کو پھانسی بھی دلوا دی جاتی ہے, کہیں کوئی بے قصور چھٹوا بھی لیا جاتا ہے. بھائی بتاؤ, فمن یجادل اللہ عنہ یوم القیامہ, کون اللہ سے جھگڑے گا ان کی طرف سے قیامت کے دن. اب میں یہ پورا علیہ وکیلا, یہ کون ان کا وکیل ہوگا قیامت کے دن. یہ اصل مسئلہ, نہ چاپلوسی کر لو, پیسہ کھلا دو تعلقات کے ذریعے سے, ججز کو خرید کر وغیرہ وغیرہ, جھوٹی گواہی لا کر لو, اللہ کے سامنے کون جھگڑے گا, اللہ کے سامنے کون وکالت کرے گا. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, اور جو کوئی برا کام کرے اپنی جان پر ظلم کرے, ہاں تو میں استغفر اللہ, پھر اللہ سے بخشش چاہے, یجد اللہ غفورا رحیما, تو وہ اللہ کو بخشنے والا رحم فرمانے والا پائے گا. اس کے راستے کھلے, آؤ تو صحیح توبہ تو کرو, اور اگر یہ نہیں تو پھر اگلا انجام. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا, اور جو کوئی گناہ کمائے, فإنما يكسبه على نفسه, تو وہ اس کا وبال اسی پر آئے گا, اپنے ہی نقصان کے لیے اس نے گناہ کمایا. وكان الله عليما حكيما, اور اللہ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے. ومن يكسب خطيئة او اثما, اور جو کوئی خطا یا گناہ کمائے, ثم يرمي به بريئا, پھر اس کی توبہ لگا دے کسی پر, فقد احتمل بهتانا واثما مبينا, تو اس نے بھاری بہتان اور صریح گناہ لاد لیا اپنے اوپر. یہی تو کیا تھا نا اس منافق نے, اس یعنی یہودی پر الزام تھوپا تھا تو کہہ دیا گیا یہ بہت بڑا بہتان اور صریح گناہ جو تم اپنے اوپر لاد رہے ہو. اس کے بعد 17 رکوع شروع ہو رہا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے جو خاص اس موقع پر مدد فرمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا ذکر ہے، کیونکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا یہاں مسئلہ اسلام و کفر کی جنگ کا آ گیا تھا. مزید یہ ہے کہ تنہائی کی سرگوشیاں اس کے حوالے سے کچھ رہنمائی دی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ جو رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرے اور مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ دے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. فرمایا کہ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ پر نہ ہوتی، لہم قائفۃ منہم ان یضلوا، تو اس ایک جماعت نے تو قصد یعنی ارادہ کر ہی لیا تھا کہ آپ کو پھسلا دے صحیح راستے سے. وما یضلون الا انفسهم وما یضرونک من شیء، اور وہ نہیں پھسلا سکتے مگر اپنے آپ کو، وہ نہیں کسی کو بہکا سکتے مگر اپنے آپ کو، اور وما یضرونک من شیء، آپ کا وہ کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی کتاب اور حکمت. وعلمک ما لم تکن تعلم، اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور آپ پر اللہ کا بہت فضل ہے. تو یہ خاص ہے، میں تیسری مرتبہ عرض کر رہا ہوں، کیونکہ اسلام و کفر کی جنگ کا مسئلہ آ گیا تھا، خاص اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد ہوئی وحی کے ذریعے سے. اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ سرگوشیاں، اول تو پسندیدہ نہیں، سورہ مجادلہ آیت نمبر 8 میں تفصیل آئی ہے کہ یہ سرگوشیاں پسندیدہ نہیں، لیکن تنہائی میں انسان کو کبھی کچھ گفتگو کسی سے کرنی ہو تو کن باتوں کی تلقین وہ کر سکتا ہے، وہ ذکر آ رہا ہے. یہ اصل میں ایک نفسیاتی بات ہے، ایک اجتماعیت ہو، جماعت ہو، لوگ جڑے ہوئے ہوں، اور کچھ لوگ ان سے ہٹ کر بیٹھ کے تنہائی میں گفتگو کر رہے ہوں، تو لا محالہ فتنہ پیدا ہوگا، لا محالہ غلط فہمیاں جنم لیں گی. اس طرح کی سرگوشیوں سے منع کیا جا رہا ہے. حدیث مبارکہ بھی ہے کہ تین افراد بیٹھے ہیں تو دو الگ ہو کر گفتگو نہ کریں، الا یہ کہ ادب یہ کہ اس سے اجازت دے دی جائے، ورنہ لازمن شیطان کو عمل دخل کا موقع ملتا ہے. اس کا ذکر آ رہا ہے کہ کس طرح کی سرگوشیاں تنہائی میں کی جا سکتی ہیں. فرمایا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کے اکثر مشوروں میں، سرگوشیوں میں کوئی بلائی نہیں. الا من امر بصدقۃ، مگر یہ کہ جو حکم دے صدقے کا، او معروف، یا کسی اچھے کام کرنے کا، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے کا. یہ تین کام، مگر یہ فرض ذلك ابتغاء مرضات اللہ، اور جو یہ کرے گا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، فسوف نعطیہ اجرا عظیما، تو ہم ان قریب اسے بڑا ثواب عطا کریں. یہ تین کام ہیں، تنہائی میں کسی کو ترغیب دلاؤ صدقہ خیرات کی، انفاق کی. اس حوالے سے تفصیل ہم پڑھ چکے سورہ البقرہ رکوع نمبر 36-37. یا معروف کی، نیک کام کی، کسی کا اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کے منہ لوگوں کے سامنے نہ کہ تم نے یہ کیا غلط حرکت کی، ایسا نہ کرو، نہیں، تنہائی میں اس کو سمجھانا چاہیے. غلطی ہے تو اس کی اصلاح کی جائے، یا کسی نیک کام کی دعوت دینا چاہتے تو تنہائی میں علیحدگی میں سمجھایا جائے، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرانا، یہ بڑی اہم شے ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ شے نہ بتاؤں جو نماز روزے سے زیادہ افضل ہے، مراد نفلی نماز نفلی روزے، وہ کیا ہے؟ اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کر، اس سے زیادہ افضل ہے نفلی نماز نفل روزوں سے اپنے بھائی کے درمیان صلح کرا دینا. ہمارے تو یہ کہ دو لڑ رہے ہوں تو اور بھڑکاتے ہیں، میں تو نہیں، اس نے یہ کہہ رہے تمہیں جواب نہیں دیا، اس کا بےزتی کر دی تمہاری اس نے، تو یہ شیطنت ہے. اور ایمان کیا ہے؟ سورہ حجرات آیت نمبر 10، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مومن تو بھائی بھائی ہیں آپس، اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، یہ صلح کی عظمت و فضیلت. تو یہ تین کام علیحدگی میں، تنہائی میں کر سکتے ہو، ورنہ ادروائز کسی اجتماعیت کے اندر علیحدہ ہو کر بیٹھنا اور سرگوشیاں کرنا، کانوں کانوں میں بات کرنا صحیح نہیں ہے، درست نہیں. اس کے بعد فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اور جو بھی اس کے بعد رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں مخالفت کرے جبکہ اس پر ہدایت دائر ہو چکی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے راستے کے خلاف چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو حوالے کر دیں گے اسی راستے کی جو اس نے اختیار کیا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ پلٹنے کے اعتبار سے بری جگہ ہے. اب ایک تو وہ شخص جو منافق تھا، جو چرب زبانی کے ذریعے سے چاہ رہا تھا کہ یہودی پر الزام لگا دیا جائے، کامیاب نہ ہو سکا، اللہ نے ہدایت عطا فرما دی، اللہ نے صحیح فیصلے کی توفیق عطا فرما دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کو اب ڈر ہوا کہ میرے خلاف کوئی اقدام ہوگا، وہ مدینے سے چلا گیا مکے والوں کی طرف، اور وہاں جا کے وہ مشرک ہو گیا. پس منظر تو یہ ہے، باقی یہ عمومی بات کیا ہے جو ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ دے اور اہل ایمان کے طریقے کے خلاف چلے اس کو ہم جہنم کے حوالے کر دیں. اسی آیت کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع امت کے لیے کوٹ کیا ہے کہ جن مسائل پر امت کا اجماع ہو جائے اس کو چھوڑ دے کوئی اور راستہ اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے. یہاں سے وہ اس حوالے سے دلیل لائے. وساعت مصیرا, اور وہ جہنم برا ٹھکانہ, بری جگہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس جہنم سے محفوظ فرمائے. اللہم اجرنا من النار. اس کے بعد 18 رکوع شروع ہو رہا ہے. اس کے سب سے پہلے شرک کی مذمت ہے اور شیطان کی جو ایجنڈے اور منصوبے ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. ساتھ ہی اہل ایمان کا ذکر کیا گیا اور جھوٹی تمناؤں کے متعلق کہا گیا کہ ان سے کچھ حاصل نہیں ہوگا, عمل پیش کرو, نیک عمل کی بنیاد پر ہی تمہیں اللہ کے ہاں کامیابی ملے گی. فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, بے شک اللہ اس کو تو معاف نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اور اس کے سوا جس گناہ کو وہ چاہتا ہے یا چاہے گا معاف فرما دے گا. یہی الفاظ آئے تھے سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں. شرک ناقابل معافی جرم ہے الا یہ کہ کوئی توبہ کر کے, سچی توبہ کر کے لوٹ آئے, الا یہ کہ, ورنہ شرک ناقابل معافی جرم. شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات, اللہ کی صفات اور اللہ کے حقوق میں کسی کو بھی کسی بھی درجے میں شریک کرنا شرک ہے. اس کی ایک صورت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کو اس کے مقام بلند سے نیچے لے آ کر کسی مخلوق کے برابر کھڑا کر دیا جائے, معاذ اللہ, یا مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے مقام بلند پر لے جا کر اس کے برابر کھڑا کر دیا جائے, یہ شرک ہے. لیکن گمبھیر ترین جرم, 6 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کو سند دی گئی وما کان من المشرکین, وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. براہی بھی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے, حوث سے چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر. کئی کئی بت ہیں جو شرک کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں. عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ بتوں کو پوجنا ہی شرک ہے. یا ہمارے وہ حضرات جو توحید پر بہت زور دیتے ہیں ان کی نگاہوں میں بس قبر پرستی شرک ہے. اس سے آگے کی بات ہوتی نہیں. عام طور پر قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ الفرقان آیت نمبر 43, افرائی من اتخذ الہہ ہوا, کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. فرقان آیت نمبر 43, اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا لیا. نفس ایک بات کہے, اللہ دوسری بات کہے. اب اگر بات نفس کی مان لی تو معبود کون ہوا؟ نفس. یہ بھی شرک ہے. نمازیں ہیں, توحید کے بلند بان دعوے بھی ہیں, لیکن مال کی محبت اتنی ہے کہ سود کو چھوڑنے کو تیار نہیں. 2 نمبر کا مال بھی بیچ رہے ہیں, جھوٹی قسمیں کھا کے کاروبار ہو رہا ہے. تو سنیے بخاری شریف کی حدیث, تئی صاحب جو دینار اب جو درہم, ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ دینار کا بندہ. مال سے ایسی محبت جیسے اللہ سے ہونی چاہیے, لیکن اتنا ڈوبا مال کی محبت یہ نہیں کہ اللہ کے احکامات پسے پشت, یہ بھی شرک ہے. بدن کی محبت, اقبال نے بچانا اس کو, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے بدن ہے, جو پیر ہے اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. بدن کی جے, بدن کے لیے قنوت, کھڑے ہونا, بدن کے لیے محبت. سب سے پہلے پاکستان اسی کا ایک شیڈ ہے, اسی کا ایک شیڈ ہے. شرک یہ بھی ہے. اس شرک کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اس شرک کی بات کون کرتا ہے؟ اور باطل نظام موجود ہو تو نظام مشرکانہ عبادت کامل ہو نہیں سکتے. 3 فتاوی قرآن کی, سورہ مائدہ آیت نمبر 44, آیت نمبر 45, آیت نمبر 47, من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون, من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون, من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہے, عمل اعتبار سے وہی ظالم. ظلم شرک ہے. سورہ لقمان آیت نمبر 13, ان الشرك لظلم عظیم, شرک سے بڑا ظلم. یہ باطل نظام شرک, مشرکانہ ہے, اگر اللہ کے احکامات نافذ نہیں، اور جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی فاسق ہے نافرمان، تو نظام مشرکانہ ہو اللہ کے بجائے حق میں کسی اور کی، اللہ کے بجائے احکامات کسی اور کے نافذ ہوں، تو ہماری عبادت مکمل کیسے ہوگی؟ توحید کامل ہو نہیں سکتی. توحید کیا ہے؟ الحکم الا للہ. سورہ انعام آیت 57، سورہ یوسف آیت نمبر 40، سورہ یوسف آیت نمبر 67، تین دفعہ ایک ہی الفاظ، الحکم الا للہ، حکم کا اختیار اللہ کو حاصل. ظالم نظام ہو، باغیانہ کافرانہ مشرکانہ نظام ہو، تو توحید کامل ہو ہی نہیں سکتا. باطل کے اقتدار میں تقوا کی آرزو، کتنا حضی فریل ہے جو کھا رہے ہیں ہم. تو بھائی شرک صرف یہی نہیں ہے کہ بتوں کو پوج لیا جائے، شرک صرف یہی نہیں ہے کہ قبر والوں سے مانگ لیا جائے، نفس کی پرستی پہ شرک میں آتی ہے، مال کا بت بھی شرک کی طرف لے جاتا ہے، باطل نظام کے تحت زندگی بھی عبادت کو نامکمل کر دیتی ہے. اور اس دور کا شرک، ہمہ گیر ترین شرک، اسباب پر توکل، مادہ پرستی. سورہ کہف رکوع نمبر 5 میں تفصیل آئے گی. اسباب سے ایسی توقعات کہ جیسے رب کائنات سے ہونی چاہیے، اس دور کا ہمہ گیر ترین شرک یہ ہے. آپ پڑھیں شاید کو، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس کو معاف نہیں فرماتے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے سوا جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے، چاہے گا. اس میں ایک لطیف نقطہ ہے، شرک تو توبہ سے بھی معاف ہو جائے گا، امکان ہے، امکان لائسنس نہیں، امکان ہے کہ بقیہ گناہوں کو اللہ چاہے تو بغیر توبہ کے معاف فرما دے، لائسنس نہیں ہے. پھر عرض کر رہا ہوں، لیکن شرک تو بغیر توبہ کے معاف ہو ہی نہیں سکتا، اتنا گھناؤنا جرم ہے یہ. ہاں یہ یاد رکھیے گا کہ یہ سارے شیرز ہیں شرک کے، اللہ نہ کرے کوئی اس میں مبتلا ہو تو شرک کا فتویٰ لگانا شروع کر دیں، یہ کوئی دینداری نہیں. اہل کتاب نے، یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، قرآن نے ان کو مشرک نہیں کہا، حالانکہ بدترین شرک ہے. سورہ بینہ کی پہلی آیت، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، اہل کتاب الگ، مشرکین الگ، اللہ نے الگ الگ کیا ان کو. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے اور دعا کرنی ہے اللہ سے کہ وہ ہمیں بچائے، نہ کہ ان شیئرز کی بنیاد پر کسی کو کہتے یہ مشرک ہو گیا اور وہ مشرک ہو گیا اور یہ مشرک ہیں اور وہ بھی مشرک ہیں. بھائی اپنے اندر جھانکو، نفس کی پرستش تو نہیں، ماں کے بت تبھی تراشے ہوئے، ماتا پرستی میں مبتلا تو نہیں، باطل نظام سے ریکنسائل کر کے تو نہیں بیٹھے ہوئے، اگر ہے تو یہ تو شرک. یہ تاثر ہمیں اپنے لیے لینا ہے تاکہ اللہ ہمیں اس سے بچا کر رکھے. باقی اس موضوع پر بڑی عمدہ 6 آڈیو کیسٹ سے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی حقیقت و اقسام شرک، علماء نے بھی اس کی تحسین فرمائی، وہ تفصیل سے اس موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں. کئی سوالات اگر آپ کے ذہن میں پیدا ہوئے ہوں اس کے جوابات اس کیسٹ میں آپ کو ملیں گے. وہ ایک ویڈیو کیسٹ میں بھی ہے، تقریباً 2.5 گھنٹے کا خطاب 1985 کا ڈاکٹر صاحب کا ابو دھابی کا، اس میں بھی آپ کو دستیاب ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو اس موضوع پر یہ کیسٹ، اس کی سماعت بہت مفید رہے گی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں شرک ان تمام شیڈ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی توحید کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالی اس کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے سوا جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا. ومن یشرک باللہ، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا، گمراہ ہو گیا. اب فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا تھا اللہ کی مشرکین نے، ان کا ذکر، ان یدعون من دونہ الا اناتا، اس کے سوا نہیں کہ وہ تو پکارتے ہیں مگر عورتوں کو. انہوں نے جو بتوں کے نام بھی رکھے وہ بھی مونس، لات، منات، عزا، یہ مونس نام سارے. ان یدعون من دونہ الا اناتا، وہ اس اللہ کے سوا نہیں پکارتے مگر عورتوں کو. وان یدعون الا شیطانا مریدا، اور وہ نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو. اب وہ شیطان، اس کا ذکر، لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت فرمائی. وقال، اس شیطان نے کہا، لا تقیدن من عبادک نصیبا مفروضا، کہ اللہ میں تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ ضرور مقرر کر لوں گا، غیر اللہ کے نام پر، کہیں بتوں کے نام پر، کئی مرنے والوں کے نام پر یہ نذرانے چڑھاوے دیں گے، ان کا مال نکلواؤں گا اپنے نام پر، یہ شیطانی کام، غیر اللہ کے لیے وہ نظر نیاز شیطانی کام. مزید اس کے ایجنڈے، اس کے منصوبے کیا ہیں؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں انہیں ضرور بہکاؤں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ضرور انہیں امیدیں دلاؤں گا، سبز باغ دکھاؤں گا. عمل کچھ نہیں کریں گے اور کہیں گے ہم تو جنتی ہیں. بھائی چندر پال گوپال کے گھر میں پیدا ہو تو جہنم میں جائے گا، مائیکل جارج کے گھر میں پیدا ہوا وہ تو جہنم میں جائے گا، یہ عبداللہ عبدالرحمان کے گھر میں پیدا ہوا تو جنت میں جائے گا. یہ سبز باغ ہے جو شیطان دکھاتا ہے، کرنا کچھ نہیں اور امیدیں بڑی لمبی لمبی. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، انہیں ضرور بہکاؤں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور انہیں ضرور امیدیں دلاؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آدَالَ الْأَنْعَامِ، اور انہیں ضرور سکھاؤں گا تو وہ ضرور چیریں گے جانوروں کے کان. اس کی تفصیل سورۃ الانعام میں انشاءاللہ آئے گی. بتوں کے نام جانوروں کو مخصوص کر دیا کرتے تھے تو کان چیر دیتے تھے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ بڑے تقدس والے ہیں، ان کو تو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا گیا ہے. اگلی بات، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں انہیں سکھاؤں گا تو وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے، بدل ڈالیں گے اس سے. اللہ نے جو فطرت بندوں کے لیے مقرر فرما دی، جو فطری دائرہ کار اس نے بندوں کے لیے مقرر فرما دیے، اس میں تبدیلی کراؤں گا. مثلا عمل قوم لوط، ہم جنس پرستی آج قانون کی سپورٹ میں برطانیہ، یورپ میں اور امریکہ، یہ فطرت کے خلاف بغاوت. ضبط ولادت عین فطرت کے خلاف ہے، فیملی پلاننگ. رہبانیت، ترک دنیا، من مانی شریعت اور من چاہی زندگی، یہ بھی فطرت کے خلاف. عورتوں کو گھروں سے نکال نکال کر معاش کی جدوجہد میں لا کے کھڑا کر دینا، یہ بھی فطرت سے بغاوت ہے. اور مرد جو ہیں وہ عورتوں کی شکل و صورت اختیار کر رہے ہیں، اب تو پہچاننے میں بعض اوقات جو ہے وہ پریشانی ہوتی ہے، نگاہیں نیچے کر لیں کہ شاید لڑکی ہے کیونکہ اسے پیچھے پونی بنا رکھی ہے، آگے جا کے دیکھا تو وہ لڑکا تھا. مردوں سے کہا گیا ٹکنے سے اوپر رکھے شلواروں کو، پینٹ کو، پجاموں کو، سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نیچے کے نیچے جا رہے ہیں. اور خواتین نے یہ فریضہ سر انجام دینا شروع کر دیا کہ ان کے دفنوں سے اوپر سے کیا وہ پنڈلی تک چلتی چلی جا رہی ہے شلواریں. اللہ کے رسول، بخاری شریف کی حدیث ہے، لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی شکل و صورت اختیار کریں، اور ان عورتوں پر جو مردوں کی شکل و صورت اختیار کریں. لڑکوں کے بال لمبے سے لمبے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور لڑکیوں کے بال جو اوپر کٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ بندے پہننے لڑکیاں آج بدبخت، کہیں آنکھ میں پھنسایا ہوا ہے، کہیں ہوٹ پہ پھنسایا ہوا ہے، کہیں انگور، کہیں جو ہے وہ ناخن بڑھائے ہوئے ہیں، کہیں نیل پالش اس پہ لگائی ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہے جو شیطانی ایجنڈے ہیں. فَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں انہیں سکھاؤں گا تو اللہ کی تخلیق میں، اللہ کی مقرر کردہ صورت گری میں تبدیلی کریں گے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو بنائے اللہ کے سوا شیطان کو دوست، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو وہ سریع نقصان میں پڑ گیا. يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ، وہ شیطان ان کو وعدے دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے. وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان انہیں وعدے نہیں دیتا مگر یہ کہ صرف فریب اور دھوکا. اولئک مأواہم جہنم، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ اسے بھاگنے کی جگہ نہ پائیں گے. اس کے برعکس اہل ایمان کا ذکر. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، سندخلہم جنات، ہم انہیں عنقریب داخل کریں گے باغات میں، تجریب ان کا تحتیہا الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے. فمن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات زیادہ سچی ہوگی. اللہ اپنی اہل ایمان بندوں میں ہمیں شامل فرمائے. لیس بامانیکم ولا امانی اہل کتاب، نہ تمہاری آرزوں پر کچھ موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوں پر کچھ موقوف. خالی تمناؤں سے کچھ نہیں ہوگا، اصل کام عمل پیش کرو. فرمایا میں عمل سو یجزا بہ، جو کوئی برائی کرے گا اس کی سزا پا کر رہے گا. ولا یجد لہ من دون اللہ ولی ولا نصیرا، اور اپنے لیے اللہ کے سوالوں کے دوست پائے گا نہ کوئی مددگار. اس کے برعکس ومن یعمل من الصالحات، اور جو کوئی اچھا عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثى، خواہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، اور وہ ہو مومن، فاولئک یدخلون الجنہ، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے. ولا یظلمون نقیرا، اور تل کے برابر بھی ان میں ظلم نہیں ہوگا. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. عمل ثبوت اس کا پیش کرو، تمناؤ سے فقط کچھ نہیں ہوتا. اب ملت ابراہیم کا ذکر. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن، اور کس کا دین اس سے بہتر ہوگا جس نے اپنا رخ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ عمدگی کے ساتھ بندگی کرنے والا بھی ہے. واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور اس نے یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اختیار کیا. وہ آ چکا البقرہ آیت 131 میں، جھکا دینا ہر حکم کے سامنے اللہ کے اپنے آپ کو. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں. وکان اللہ بکل شیء محیطا، اور اللہ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.